ہمارے اگلے مقرر ہیں مشیر خصوصی برائے دعوتی امور امیر محترم کے لیے رحمت اللہ بٹر صاحب، میں ان سے التماس کروں گا کہ تشریف لائیں اور بیان فرمائیں۔ چودھری رحمت اللہ بٹر صاحب، امیر محترم کے مشیر خصوصی برائے دعوتی امور۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے خطاب کا عنوان تو آپ نے پڑھ لیا ہوگا، میں نے خاص کر سورہ حج کی آخری دو آیات اس لیے تلاوت کی ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ جس ترتیب سے قرآن مجید نازل ہوا ہے اس ترتیب میں یہ پہلا خطاب ہے جو اللہ نے امت مسلمہ کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا۔ اور پہلے خطاب ہی میں جو بھی بندہ مومن سے تقاضا ہے اللہ کا اسے بھی بیان کر دیا ہے، جو اس پر فرائض عائد ہوتے ہیں اور جو تقاضا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا انہیں بھی بیان کر دیا۔ اس کے بعد پھر فرمایا ہے اگر یہ تقاضے تمہیں سمجھ میں آ جائیں، تمہیں ان کا شعور ہو جائے تو ان کی ادائیگی کے لیے کون سی چیز ضروری ہے کہ اس کے ساتھ تم تعلق پیدا کرو گے تو یہ تقاضے پورے ہو سکیں گے، وہ ہے جو آپ سامنے لکھا ہوا ہے، فاقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ۔ اگر یہ سمجھ آ گئی ہے تو آؤ ابتدا کرو، پہلے اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دو، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، پھر اللہ کو مضبوطی سے تھام۔ اب اللہ تعالیٰ کو مری چیز نہیں ہے کہ جسے مضبوطی سے تھام لیں، لیکن اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اگر اس سے تعلق نہیں ہوگا، اللہ کو مضبوطی سے نہیں تھامو گے پھر یہ تقاضے پورے نہیں کر پاؤ گے۔ یہ ہے جس کی شرح پھر قرآن مجید نے آگے کر دی ہے کہ وہ اللہ سے مضبوطی سے اللہ کو تھامنے کا مطلب کیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آؤ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور دیکھو اس میں تفرقے میں۔ یہ حبل اللہ کون سی ہے؟ یہ ہے جسے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں واضح فرمایا ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، جو حبل اللہ ہے، جو اللہ کی مضبوط رسی ہے، اسے پکڑ لو گے اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے گا، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہوگا تو وہی سب سے بہتر تمہارا پشت پناہ ہوگا اور وہی ہوگا جو سب سے بہترین تمہارا مدد۔ یہ ہے حبل اللہ المتین وهو الذکر الحکیم، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے وثوق کے ساتھ ہمیں جو ہے ہدایت فرمائی ہے، من قال بہ صدق، یہ اللہ کی ورثی ہے، اگر اس کے ساتھ جڑ جاؤ گے اس پر تم اسے اختیار کر لو گے، جو بھی اس کی بنیاد پر بات کرو گے، جو بھی بات کرے گا وہ سچ ہوگی، وہ صدق، ومن عمل بہ اجرا،
اور جو بھی اس پر عمل پیرا ہوگا اس کا اجر محفوظ ہے، اسے کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے ہاں اس کی اجرت محفوظ. ومن حکم بہی عدلا، اور جس نے اس کے مطابق فیصلے کیے اس نے عدل پر مبنی فیصلے کیے ہوں. اور یہی اصل میں حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی معاملات انسان کے اس میں عدل و قسط سے کرے. ومن دعا الیہ، اور سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے جو کوئی اس کی طرف لوگوں کو دعوت دے، آؤ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے ساتھ تھام لو، فقد خود الی صراط مستقیم، وہ تو خود اللہ کی سیدھی راہ پر آ گیا. کسی کو ہدایت ملے نہ ملے اللہ اسے لازمن ہدایت دے دیتا. یہ ہے وہ اللہ کی مضبوط رسی جو ہمارے پاس موجود ہے، اور آپ کو معلوم ہے وہ کامل صورت میں، الہدا کی صورت میں، اور اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت کے اہتمام کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اور اسی طرح موجود ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نازل ہوئی تھی. وہ ہے اسے تھامو گے تو اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ. آپ کو معلوم ہے بالفعل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا، آپ ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے، دیکھا تو صحابہ قرآن مجید پڑھ پڑھا رہے تھے، آپ کے چہرے پر بڑی بشارت جو ہے آئی. آپ نے ان کو آگاہ کرنے کے لیے کہ جو تم کام کر رہے ہو یہی کام کرنے کا ہے، یہی اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے. آپ نے فرمایا الستم تشہدون، کیا تم گواہی نہیں دیتے اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. وَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف. وَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور یہ قرآن مجید جو تم پڑھ پڑھا رہے ہو یہ اللہ کے پاس سے آیا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم اس پر گواہ ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے اور ہم اس پر ایمان لائے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. تو فرمایا فستم شروع، تو پھر بشارت حاصل کرو، یہ وہ رسی ہے جو آسمان سے لے کر زمین تک تنی ہوئی ہے، اس کا ایک حصہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں. یہ ہے وہ اللہ سے جوڑنے والی چیز، یہی ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تمہیں اسے مضبوطی سے تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے. یہ ہے وہ رسی جو ہمارے پاس موجود ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ سے جڑنے کا ذریعہ دیا ہے، اللہ سے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ دیا ہے. اس کو مضبوطی سے تھامیں گے تو پھر ہی اللہ سے تعلق پیدا ہوگا، وگرنہ اللہ سے جوڑنے والی اور چیز کوئی نہیں ہے. یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کو جوڑ دیتی ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی قدر اور اس کی منزلت، اس کا مقام یہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم اس کا کوئی احاطہ کر سکیں یا اس کا کوئی احساس کر سکیں. یہ تو وہی جانتا ہے کہ جس کا یہ کلام ہے کہ اس کی کیا عظمت ہے، اس کا کیا مقام ہے، یا پھر تھوڑا بہت جو احساس ہوا ہے اسے جس پر نازل کیا گیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جس پر یہ نازل کیا ہے، یا وہ ہے اس کی قدر جاننے والے. ہم تو اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے، ہم تو اس کے قدر تک پہنچ ہی نہیں سکتے، ہماری تو عقلیں محدود ہیں. اور وہ اللہ کا کلام ہے، وہ اسی طرح عظمت والا ہے جس طرح اللہ کی ذات جو ہے وہ عظمت والی ہے، تو اس کا احاطہ کرنا ممکن نہیں. اصل معاملہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہم پر کیا فرائض عائد ہوتے ہیں، اس کے حقوق کیا عائد ہوتے ہیں، وہ پورے کریں گے تو پھر حق ادا ہو جائے گا اور اللہ کے ساتھ وہ تعلق پیدا ہو جائے گا. تو اس سے سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ اس پر ایمان لائیں، لیکن ایمان صرف زبان والا نہیں، نہیں تصدیقم بالقلب بن جائے، واقعی ہمارا دل اس کی گواہی دے کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہماری ذات کے لیے نازل کیا ہے، جسے قرآن مجید نے صحابہ کے بارے میں فرمایا ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا اور تمہارے دلوں کی زینت بنا دیا، وہ دلوں کی زینت بن جائے. باقی یہ علم یقین ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے، وہ علم ہے جو یقینی علم ہے، اور یہ یقینی علم اگر ہمیں واقعی ہو جائے تو قرآن مجید کہتا ہے جسے یہ علم الیقین مل جائے لَتَرَبُنَّ الْجَحِيمَ، تو اسے تو یہاں ہی جہنم نظر آ جاتی. اور یہ آپ کو معلوم ہے واقعہ بھی ہے، آپ کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا صبح کی نماز کے بعد بیٹھ جاتے تھے صحابہ بھی اور آپ بھی، اور پوچھا کرتے تھے اصحابہ سے کیسے حال ہیں تمہارے، کیسے تمہاری زندگی گزر رہی ہے، تمہارا کیسے جو ہے گزران ہو رہا ہے. تو ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصحابی سے پوچھا کیفا اصبحت، تم نے صبح کیسے کی؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے تو صبح کی ہے، مومن حق، حقیقی مومن کی حیثیت سے میں نے صبح کی. آپ نے فرمایا ہر دعوے کے لیے کوئی دلیل ہوتی ہے، تمہارے پاس دلیل کیا کہ واقعی تم جو ہے مومن حق کے طور پر تم نے صبح کی ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے اس طرح جہنم نظر آ رہی تھی آنکھوں کے سامنے اور جنت نظر آ رہی تھی. تو یہ ہے وہ علم الیقین جو اللہ نے نازل کیا، اور اس میں کس طرح سے نقشہ کھینچا ہے جہنم کا بھی اور جنت کا بھی. اگر اس پر یقین ہوگا تو وہ تو منظر سامنے آ جائے گا، وہ جو آنکھوں کے سامنے آ جائے گا، اور انسان کو یقین ہوگا کہ یہ تو ہو کر رہنے والا ہے کیوں اللہ کا فرمایا ہوا ہے. وہ یقین چاہیے، وہ یقین ہو تو فرمایا یہاں ہی جو ہے وہ تمہیں نظر آ جائے گی، وغیرہ اس دن کے آنکھوں سے دیکھنی پڑے گی اور سامنے جو ہے رکھ دی جائے. وہ یقین مطلوب ہے جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے فرعون کے جادوگروں کا. جب انہیں حقیقت سامنے آ گئی، ان کی آنکھیں کھل گئیں، یہ جو کچھ بھی ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کی طرف سے ہے، تو کس طرح سے ایمان لائے؟ خلق کے ساتھ ساجدین، قرآن بیان کرتا ہے ایسے جسی نے پکڑ کر انہیں گرا دیا اللہ جو ہے سامنے، اور فوراً ایمان لائے. ہم ایمان لاتے ہیں تو موسیٰ اور ہارون کے رب. یہ ہے وہ یقین، اگر پیدا ہو تو انسان کی یہ کایا پلٹتی ہے. آپ کو فرمایا، آپ کو معلوم ہے فرعون نے کہا اوئے میں تو تمہیں سولی دے دوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں. انہوں نے کہا جو جی چاہے کر لو، کیا کرو گے؟ یہی زندگی ہے نا اس دنیا کی کہ تم لے سکو گے، اور تو کچھ نہیں کر سکتے. تو ہم تو یقین لے آئے ہیں، اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، اور اصل زندگی آخرت کی ہے، باقی رہنے والی. اور جو جیتا کر لو، اور تم کر کہہ سکتے ہو، لیکن ہم تو اب جو ہے ایمان لے آئے کہ اللہ ہماری غلطیاں معاف فرما دے، اس کے رسول کے سامنے مقابلے میں اللہ سے ہمیں جو ہے درگزر فرمائے، اور اللہ ہی ہے باقی رہنے والا، اور وہ ہے جس کے ساتھ ہمارا تعلق پیدا ہو. یہ یقین چاہیے، یہ یقین ہے جو اصل کام آنے والا ہے، وہ ہمارے دلوں کی زینت بن جائے، کیونکہ یہی یقین ہے جو انسان کو عمل پر لانے والا ہوتا. جو بھی انسان کے دل میں ہے اس کی زندگی اسی کا نمونہ ہوتی ہے، اس کی زندگی اسی کی شہادت ہوتی ہے. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کا عمل جو ہے وہ اس پر جو ہے شہادت دیتا ہے کہ واقعی کس چیز کا ماننے والا ہے، اس کی زندگی کا رخ کیا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے. وہ اس کے عمل سے ظاہر ہو جاتا ہے جو اس کے دل میں ہوتا ہے، کیونکہ اسی کے مطابق انسان کے جو ہے اعضاء عمل پیرا ہوتے ہیں، انسان کی زندگی کا رخ جو ہے معین ہوتا ہے. وہ علم چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہ علم اس پر ہمیں دے دے کہ واقعی جو اس میں ہے وہی حق ہے، اور یہی حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل کیا ہے. کاش ہم اپنی نماز کی دعا کے ہی مصداق بن جائیں. کیوں بھائی، ہر نماز میں ہم دعا کرتے ہیں نا، اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راہ دکھا دے. تو کاش یہ یقین آ جائے کہ یہ قرآن ہی تو سیدھا راہ، یہی تو صراط مستقیم ہے. اسی دعا ہی کے نتیجے میں اللہ نے فرمایا نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. ہم نے تمہیں دعا کر رہے ہو، ہمیں صراط مستقیم چاہیے، تو لو یہ ہے کتاب کہ جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے حق یہی ہے. اور یہ ہر شخص کے لیے ہدایت ہے جس کے دل میں طلب پیدا ہو جائے مجھے ہدایت چاہیے، یہ ہم نے بندوبست کر لیا. کاش یہ یقین آ جائے کہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کے لیے، ہماری زندگی کے لیے ہدایت کے لیے نازل کی ہے. یہ یقین آ جائے گا تو پھر اللہ کے ساتھ جڑنا ہو جائے. دوسرا کیا، یہ یقین آ جائے گا تو ہم اس کو پڑھنے کی طرف آئیں گے، اس کا حق تلاوت ادا کریں گے. اور یہ ہر شخص پر جس کو بھی اللہ کتاب دیتا ہے اس پر حق عائد ہوتا ہے کہ اس کا حق تلاوت ادا کرے. تو قرآن نے خود فرمایا ہے کہ جو بھی میرے ماننے والے ہیں یتلونہ حق کا تلاوت، ہی اسے پڑھتے ہیں جیسے پہ پڑھنے کا حق ہے، جیسے اس کو فالو کرنے کا حق ہے، اس کے پیچھے چلنے کا حق ہے. اور کیوں؟ آپ کو معلوم ہے یہ ہماری روح کی غذا ہے. اگر اسے معمول نہیں بنائیں گے، اس یقین کے ساتھ نہیں بنیں گے، تو روح کو غذا نہیں ملے گی. پھر وہ روح جو ہے مزمل ہو جائے گی، اور یہ نفس اس پر حاوی ہو جائے گا، پھر معاملہ نہیں چلے گا. اسے قوت دیجئے، اسے جو ہے قوی کیجئے، اور اس میں جتنی طاقت آئے گی وہ اس جسم سے اپنی مرضی کا کام لے گا. یہ روح کی غذا ہے. اگر اسے معمول نہیں بنائیں گے روز کا، تو آپ کی روح کو قوت نہیں ملے گی، پھر یہ معاملہ جو ہے نہیں چل پائے گا. پھر آپ زندگی کے جو معاملات ہیں انہیں فیس نہیں کر پائیں گے جب تک کہ آپ کے پاس یہ قوت نہ ہو. اور یہ قوت ملے گی اسے پڑھنے سے, اس کا حق ادا کرنے کے تلاوت کا. روز کا معمول لازمی بنانا پڑے. غذا روز چاہیے, جسم کو بھی روز چاہیے, روح کو بھی روز غذا چاہیے. اگر وہ نہیں ملے گی تو وہ جو ہے وہ تو بیچاری مردہ ہو جائے گی, یا اس کے اندر جو ہے قوت نہیں رہے گی. پھر آپ کے معاملات جو ہیں بڑے مشکل ہو جائیں گے, زندگی گزارنی بڑی دوبر ہو جائے. اس لیے اسے روز کا معمول بنائیں. اور یہ پڑھنا ہو سمجھ کر, کیوں اللہ نے تعالیٰ نے یہ ہدایت کے لیے نازل کیا, سمجھ کر پڑھنے کے لیے نازل کیا, بغیر سوچے سمجھے پڑھنے کے لیے نازل تو نہیں کی. قرآن مجید کتنی بار قرآن مجید میں جو ہے, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے, غور و فکر نہیں کرتے, ہم نے تمہیں کتاب دی ہے اسے تم سمجھ کر نہیں پڑھتے. کیوں یہ ذکر بنا کر نازل کیا ہے, یہ مجسم یادہانی ہے, ذکر ہے. اور یہ ذکر ہوتا رہے گا تو تم بچ پاؤ گے. اگر یہ ذکر نہیں ہے, اگر یاد دہانی نہیں ہوتی تو انسان اس دنیا میں گم ہو جاتا ہے, اس کے معاملات جو ہے اسی میں اجر کر رہ جاتا ہے. نہیں, یہ روز کا معمول ہو سمجھ کر پڑھنے کا, تو یہ آپ کو سیدھا رکھے گا اور آپ کی سمت جو ہے اسے معین جو ہے کر دے گا. تو اس کو تذکرہ بنائیے, اس کو ذکر بنائیے. یہ تذکرہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ہم نے اسے ذکر کے لیے بہت آسان کتاب لایا. بلکہ یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر, ہم نے قرآن مجید کو ذکر کے لیے بڑا آسان کر دیا. ہے تم میں سے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو جان لیجئے یہ بہت آسان کتاب ہے. اور میں تو دعوے سے کہا کرتا ہوں, جو بھی اردو پڑھا ہوا ہے اس کے لیے آج ہمارے لیے آسان ترین کتاب جو ہے, جو ہماری زبان میں نہیں ہے, وہ قرآن مجید. کیونکہ سب سے بڑا عذر یہی ہے نا بھائی, اس کو سمجھ کرنا پڑھنے میں, کہ یہ جناب عربی میں ہے, ہماری زبان عربی نہیں ہے. تو ذرا فرمائیے انگریزی کس کی زبان ہے؟ وہ ہماری ہے. اس کو پڑھنے کے لیے کتنا ٹائم لگاتے ہیں, کتنے سال لگتے ہیں, پھر کہیں جا کر پڑھنے کے قابل ہوتے ہیں. وہ تو ہم 1414 سال لگاتے ہیں اور پھر کہیں پڑھنے کے قابل ہوتے ہیں. یہ کتاب اتنی آسان ہے, میں دعوے سے کہتا ہوں کہ صرف 15-20 منٹ روز نکال لیجیے اور ڈائریکٹ ترجمہ اس کا جو ہے کسی سے لینا شروع کر دیجیے, لفظی ترجمہ, بغیر کسی گرامر کے اور بغیر کسی چیز کے لفظی ترجمہ لینا شروع کر دیجیے. اس کے 75% الفاظ وہ ہیں جو اردو میں ہم پہلے ہی استعمال کرتے ہیں, وہ صرف زیر زبریں لگی ہوئی ہے, ایسے پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہے, وہی ہے. اس کو لینا شروع کر دیجیے, 1 سال یا 1.5 سال لگا لیجیے, آپ 5-7 سپارے پڑھ لیں گے اس طرح سے مانوں کے ساتھ, تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے سمجھ آنا شروع ہو جائے. اور یہ تذکیر کا ذریعہ بن جائے گا. اتنی آسان ہمارے لیے یہ کتاب ہے کہ اس سے اور آسان کوئی دوسری زبان کی کتاب نہیں ہو سکتی جتنا قرآن مجید ہمارے لیے آسان. ہاں, اس پر تدبر کے لیے تو زندگیاں چاہیے, اس کے لیے تو وقت چاہیے, اس کے لیے صلاحیتیں چاہیے. کیوں, وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تدبر, اس میں جو ہے اس کا تو حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. ہر زمانے میں لوگوں نے کیا, اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے کچھ کیا, لیکن کوئی کبھی دعویٰ نہیں کر پایا کہ میں اس کی تہ تک پہنچ گیا. نہیں, اس کے عجائبات تو کبھی ختم ہونے والے ہیں ہی نہیں. وہ تو ہر دور میں جو ہے وہ روز روشن کی طرح جو ہے, وہ چمکتا ہے سورج کی طرح جو ہے, ہر زمانے کے لیے روشنی لے کر آیا ہے. وہ قیامت تک کے لیے ہدایت بنا کر اللہ نے نازل کیا, اسی زمانے کے لیے تو نہیں, لیکن اس کے تدبر کے لیے نہیں, اس کے تذکر کی جو ہے وہ تو ہر ایک کو ضرورت ہے. اس کا بندوبست نہیں کرو گے تو پھر حق ادا نہیں ہوگا, پھر معاملہ نہیں چلے گا, پھر دنیا کے اندر جو ہے اپنے راستے پر قائم رہنا ممکن نہیں ہوگا کہ جب تک کہ تمہاری تذکیر نہ ہوتی رہے, جب تک یاد دہانی نہ ہوتی رہے. اس لیے وہ آسان ترین کتاب ہے تذکر کے لیے, ذکر کے لیے, نصیحت کے لیے. اور اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم تو نکالنا پڑے گا, یہ اس کے بغیر تو چارہ نہیں. ہم اتنا بھی نہیں نکالیں تو یہ تو پھر بہت نفع نقصان کا سودا ہے جو ہم کر رہے ہیں. چوتھا اس کا کیا ہے, یہ پڑھنا پڑھانا کاہے کے لیے ہے, یہ سمجھنا سمجھانا کاہے کے لیے ہے, یہ کہ اس پر عمل پیرا ہوا جائے, اسے زندگی کا لایا عمل بنایا جائے. اللہ نے اس لیے نازل کیا ہے, صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے نازل تو نہیں کیا, صرف وہ ثواب کے لیے نازل تو نہیں کیا. میں کہا کرتا ہوں ہم نے تو اسے ثواب کے لیے رکھا ہوا ہے. ہاں, کسی سے پوچھ لیجئے, بچوں کو قرآن پڑھایا, کہتا ہے سب کو پڑھوا دیا ہے. کیا پڑا ہے بھائی ناظرہ؟ ہاں یہی بندوبست کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ناظرہ پڑھا دیتے ہیں، ناظرہ پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ صرف ثواب. وہ اچھی طرح جان لیجئے، اس قرآن میں کہیں ایک بار بھی نہیں لکھا ہوا کہ یہ ثواب کے لیے نازل ہوا، میں دعوے سے کہتا ہوں. اس کے تو ایک ایک صفحے پر لکھا ہوا ہے، یہ لوگوں کو رہنمائی دینے آیا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے آیا ہے. اس امتحان میں جس میں ڈالا گیا ہے، اس میں سے تمہیں رہنمائی دینے آیا ہے کہ تم اس امتحان میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہو، کون سا راستہ اختیار کرو گے تو تمہاری کامیابی، وہ تو یہ دینے آیا ہے. اور وہ میں نے جیسے عرض کیا، مانگتے اللہ تعالیٰ سے ہدایت ہے، پڑھتے ہیں اسے ثواب کے لیے. تو اب تو بیچارہ ثواب کے لیے بھی نہیں رہ گیا، صرف ہی سالے ثواب کے لیے رہ گیا. نہیں، یہ ہدایت کے لیے نازل کیا گیا، ہدن للناس وبینات من الہدى والفرقان. ہدایت ایسی ہے جو ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت بنا کر نازل کیا، کسی خاص گروہ کے لیے نہیں، اللہ نے نازل کیا جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. اسے پتا ہے کہ میں نے کیا استعدادات دی ہیں، کیا نے جو ہے ان کو صلاحیتیں دی ہوئی ہیں. اس لیول پر اللہ نے بیان کیا کہ تاکہ ہر انسان اس سے ہدایت حاصل کر سکے. اتنی واضح ہدایت ہے، لیکن ٹائم تو لگانا پڑے گا، ہر چیز کو حاصل کرنے کے لیے کچھ تو وقت لگانا پڑے گا. اور آپ کو معلوم ہے یہ آیا اسی لیے ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان ہے، ما یومن منکم حتی یقون ہوا ہو تب الما جے تو بہی. تم میں سے کوئی مجھ پر ایمان نہیں ہو سکتا اور اس قرآن پر ایمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کی اتباع نہ کرے جو میں لے کر آیا ہوں. اور لے کر آئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب، وہ جس سے جڑنے سے ہی، جس کو اس کے ساتھ جو ہے جڑنے سے اللہ کے ساتھ جڑنا ہے، وہ ہے جو لے کر آئے ہیں. تو اس کا تو فرمایا مآمن بالقرآن من استحل محارمہ، اس کا قرآن پر کوئی ایمان ہی نہیں ہے جو اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر رہا ہے، جو اس پر عمل پیرا ہی نہیں ہے، اس کے حرام کو نہیں چھوڑتا، اس کے حلال کو اختیار نہیں کرتا، تو اس نے مانا کیا اس کتاب کو؟ تو وہ تو اس کا لازمی ہے. آپ کو معلوم ہے پہلوں کو بھی کہہ دیا گیا تھا، یا اہل الکتاب لستم علی شیء، اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، حتی تقیم التورات والانجیل، یہاں تک تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کرو، وما انزل علیکم ربکم، اور جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کیا، جب اس کا عمل پیرا نہیں ہوگے، اس کا نظام نہیں قائم کرو گے، اس کا دنیا کے اندر جو ہے لاگو نہیں کرو گے، اور وہ زندگی کے پورے معاملات پر اس کا غلبہ نہیں ہوگا، اس وقت تک تمہارا دعویٰ ٹھیک نہیں ہے کہ تم مانتے ہو تورات کو اور انجیل کو. اور وہی ذرا اپنے لیے بھی سامنے رکھ کر جو ہے لگا لیجئے کہ تمہارے پاس وہ قرآن موجود ہے، اگر اس پر عمل پیرا نہیں ہو، اس کا نظام قائم نہیں کرتے، اللہ کے فیصلے، اپنے فیصلے اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں کرتے، تو تمہارا ہمارے ہاں کوئی مقام نہیں ہے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں. کیوں؟ ہم نے تو یہ اس لیے نازل کیا کہ اس کے پر عمل پیرا ہوا جائے. اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا فرمان جو وہ سامنے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک الکافرون، جو اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، وہی تو اصل کافر، وہی تو اصل فاسق ہے، وہی تو اصل ظالم ہے. اور ظالم مشرک کو کہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے قرآن مجید جو ہے ظالم مشرک کو قرار دیتا ہے. تو یہ آیا اس لیے ہے کہ اس پر عمل پیرا ہوں. ہاں آج ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ساری زندگی میں اس پر عمل پیرا ہوں، یہاں اختیار ہے، وہاں تو لازم ہے اس پر عمل پیرا ہو جائیں، اور یہاں اختیار نہیں ہے، اس کے لیے کوشش کریں کہ اللہ کا دین آ جائے تو وہ شاید اس کا بدل بن جائے، مگر نہ اللہ کے ہاں کوئی عذر نہیں ہوگا پیش کرنے کے لیے کہ اللہ ہم نے کیوں اس پر عمل پیرا نہیں ہوئے. تو یہ اس لیے ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اس کو اپنی زندگی کا لائے عمل بنایا جائے اور اس کے مطابق زندگی گزاری جائے. پانچواں حق آپ کو معلوم ہے اس کا ہے، یہ صرف اس دور کے لیے نازل نہیں ہوا، یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے نازل کیا. اور آپ کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت تک پہنچایا ہے. اگرچہ آپ رسول ہیں قیامت تک کے لیے، آپ کی رسالت ہے، یہ فریضہ آپ کا تھا کہ اس حق کو جو ہے ہر شخص تک پہنچایا جائے، لیکن اللہ نے اسے پسند نہیں کیا کیونکہ ایک شخص کے بس میں ہی نہیں تھا کہ اس کو پہنچایا جا سکے. ایک بس میں نہیں ہے کسی کے اتنی زبانیں سیکھے، کیونکہ جب تک کسی زبان کے اندر اللہ کا پیغام ان لوگوں تک نہ پہنچایا جائے، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، ان کی سمجھ ہی نہیں آ سکتی جب تک کہ ان کی زبان میں اسے نہ سمجھایا جائے. تو یہ ممکن نہیں تھا، تو اللہ نے امت کے ذمے لگایا وہ فریضہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت تک پہنچایا، پھر امت کو رسپانسبل بنایا کہ قیامت تک ہر دور میں اب تمہیں پہنچانا ہے اور تمہاری ذمہ داری ہے. اور جان لیجئے اس سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مستثنا نہیں کیا، ہم سمجھتے ہیں شاید مولویوں کا کام ہے یا انہیں کا کام ہے جنہیں اللہ نے دیا ہوا ہے، یہ بکر صاحب ان کے پاس انہوں نے پڑھ لیا تو شاید نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیشہ سامنے رکھیے، آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، یہ میرے ہی ہے فریضہ قیامت تک کے لیے، لیکن میں اپنا فریضہ تمہارے سپرد کر کے جا رہا ہوں، پہنچاؤ آن مائی بہاف، میری طرف سے تمہیں پہنچانا ہے، ولو آیۃ ایک آیت تم تک پہنچو. اب کون سا مومن ہوگا جو کہے جی میرے پاس تو ایک آیت بھی نہیں ہے، ایک آیت پہنچ گئی ہے تو اسے آگے پہنچانے والے. یہ ہے جو کام ہم نے چھوڑا ہے، تو اب اپنوں کو بھی پڑھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، اپنوں کو بھی سکھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے. کیوں؟ وہ فریضہ چھوڑ دیا ہم نے، مگر نا جس تک جتنا پہنچتا تھا آگے پہنچانے والا بنتا ہے، تو یہ ہمارے اندر تو موجود رہتا اور پھر اس کا بندوبست کر کے دوسروں تک ان کی زبان میں پہنچانا بھی آج اسی طرح لازم ہے، تاکہ وہ اس کا حق ادا ہو سکے ان تک بھی ابلاغ کا. ان کی زبان میں آپ پہنچائیں گے تو پھر جو ہے حق ادا ہوگا. اس لیے امت کا اجتماعی فریضہ لگا، کوئی کوئی زبان سیکھے، کوئی جو ہے سیکھے اور اس پر عمل پیرا ہو کر اور اس زبان میں اس پیغام کو ان تک پہنچایا جائے، اس سب جو پھر تبلیغ کا حق ادا ہوا. اور یہ ہر شخص پر لازم ہے کہ جتنا بھی اللہ نے اسے دیا ہے، جتنا اس تک پہنچا ہے، اسے آگے پہنچانے والا بن جائے. تو پھر یہ پانچواں حق بھی جو ہے اس کا تبلیغ کا حق جو ہے وہ ادا ہوگا. اور تبلیغ کے لیے کوئی 14 علم ضروری نہیں ہے، نہیں، بلغوا عنی ولو آیۃ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک موم کیا ہے، ایک آج بھی تم تک پہنچ گئے، اسے آگے پہنچو. وہ ہے، وہ تو دعوت کا معاملہ ہے کہ پھر ان میں سے جن تک جو ہے یہ دعوت پہنچ جائے، ان میں سے کچھ کو نکالو، وہ پوری پوری زندگیاں اپنی جو ہے وہ لگائیں اور پھر تفصیل پڑھ کر جا کر اپنے ہاں بھی اس علم کو جو ہے آگے پڑھانے والے بن جائیں. اور اس کے لیے تو زندگی چاہیے، لیکن ہر مسلمان پر لازم ہے کہ جتنا اس تک پہنچ گیا اسے آگے پہنچانے والا بن جائے. یہ فریضہ ہے جس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، جس کے بارے میں ہمیں جواب دہی کرنی پڑے گی. کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا حق ہے جو ہم پر اللہ تعالیٰ نے عائد کیا ہے بحیثیت امتی، کہ جو اس زمانے میں بھی ہو اس زمانے میں اس کتاب کو آگے پہنچانے کا، اس پر لوگوں تک جو ہے حق تبلیغ ادا کرنے کی کوشش کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کتاب کا وہ حق بھی ادا ہو سکے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے نازل کیا. تو وہ اسے پہنچانا بھی ہمارے ذمہ ہے، ہمارا ہی وہ فرض ہے کہ اسے آگے بھی پہنچائیں، تاکہ لوگوں تک یہ ہدایت پہنچے اور لوگوں تک اس کا پیغام پہنچے اور اسے ماننے والے بن جائیں. اگر یہ نہ کیا تو پھر وہی مثال ہم پہ بھی آ جائے گی جو یہود کے بارے میں قرآن مجید نے کہا ہے کہ جن کو ہم نے تورات دی تھی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، جن کو ہم نے حامل تورات بنایا تھا کہ اس کتاب کو آگے پہنچانا، جب انہوں نے نہیں پہنچایا تو ان کی مثال تو گدھے جیسی ہے جس پر کتابیں لاد دی جائیں. تو وہ ہے جو اس شخص کو اس قرآن مجید کا علم نہیں ہے، اس کا علم نہیں سیکھتا، اس سے تذکر حاصل نہیں کرتا، اس کو آگے نہیں پہنچاتا، وہ تو جیسے گدھے کی مثال ہے کہ اس پر کتابیں لاد دی جائیں تو اسے کیا اس سے حاصل ہوگا، وہ نہ خود اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور نہ کسی کے لیے ذریعہ بنتا ہے. تو فرمایا فبیسا مسل الذین کذبوا بآیات اللہ، قرآن مجید کہہ رہا یہ اللہ کی کتاب کے، اللہ کی آیتوں کی تکذیب کے مترادف، کہ تم جو ہے حق ادا نہیں کرتے، اس کا نہ خود عمل پیرا ہو نہ لوگوں تک پہنچانے کا جو ہے حق ادا کرتے ہو، تو پھر تو ایسے ہی ہے جیسے جو ہے تم نے اس کی تکذیب کر دی ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا جن پر اللہ کا فضل ہوا ہو اور اللہ تعالیٰ نے ان تک اللہ کا پیغام پہنچا بھی دیا ہو اور پھر وہ آگے پہنچانے والے نہ بنے. یہ قرآن مجید قول فیصل بن کر نازل ہوا ہے. جان لیجئے اس کے آنے کے بعد دو ہی ہیں معاملے، القرآن و حجت لک اول، یہ قرآن یا تمہارے حق میں دلیل بنے گا قیامت کے دن گواہی دے گا، یا تمہارے خلاف استغاثہ لے کر بیٹھ جائے. جس نے اس پر عمل کیا ہوگا، اسے سمجھا ہوگا، جو بھی اللہ نے استعداد دیا اس کے مطابق اسے سمجھ کر آگے پہنچایا ہوگا اور اس پر حق ادا کیا ہوگا، اس پر عمل پیرا ہونے گا، اس کے حق میں سفارشی بنے گا. لیکن جس نے یہ حق ادا نہیں کیا اس کے خلاف استغاثہ لے کر کھڑا ہو جائے گا، اے اللہ میں موجود تھا، اس تک پہنچ بھی گیا تھا، پھر اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا، پھر مجھ پر عمل نہیں کیا اور نہ ہی آگے پہنچانے کا حق ادا کیا، تو جان لیجئے وہ استغاثہ لے کر کھڑا ہو جائے گا اس دن. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں کوئی شعور بخشے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم تک جس طرح فضل کیا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچا ہے، ہم پر تو اور بھی اس کا حق عائد ہوتا ہے کہ اس حق کو ادا کرنے والے بن جائیں. کیوں؟ جتنا کسی پر زیادہ اللہ کا فضل ہوتا ہے اتنی مسروریت بھی بڑھ جاتی. اور ہمیں تو اللہ نے اس قرآن کے ذریعے سے یہاں تک پہنچایا، اس قرآن کی وجہ سے ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی دعوت کی وجہ سے ہم یہاں پر جو ہے آئے ہوئے ہیں، تو ہم پر تو اور زیادہ بھائی یہ مسئولیت ہو جائے گی کہ تم تک پہنچ گیا تھا پھر تم نے آگے کیا کیا. تو اس پر غور کرنا چاہیے، اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. یہ واحد ذریعہ ہے اللہ سے جڑنے کا اور قوت حاصل کرنے کا اور اس کی مدد کا، لیکن وہ تبھی ہوگا جب اس کے حقوق بھی جو عائد ہوتے ہیں وہ پورے کیے جائیں، اس پر ایمان لایا جائے، اس کے پڑھنے کا حق ادا کیا جائے، اسے سمجھا جائے، اور پھر اس پر عمل پیرا ہوا جائے، اور پھر حق کے تبلیغ بھی ادا کیا جائے، اسے ان تک بھی پہنچایا جائے جن تک نہیں پہنچا. پھر یہ حقوق عائد ہوں گے تو اللہ کے ہاں سرخرو ہو پائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس قرآن پر مجھے بھی اور آپ کو بھی یقین بھی دے، اور اس کے یہ حقوق ادا کرنے کی توفیق دے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.
اللہ تعالی بٹر صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کی تمام دینی مسائل کو اللہ شرف قبول عطا فرما کر ان کی حکمت چھت کا جاریہ بنائے. بٹر صاحب کا خطاب کا موضوع تھا احتسام شکن کے حبل اللہ اوست، چمٹ جاؤ اس کے ساتھ، یعنی قرآن مجید کے ساتھ، کہ یہی حبل اللہ ہے، یہی اللہ کی رسی ہے. اقبال نے یہ الفاظ خود سے نہیں کہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رہنمائی عطا فرمائی، ہوا حبل اللہ المتین، کہ یہ قرآن مجید اللہ کی مضبوط رسی ہے. اللہ سے چمٹنا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رسی یعنی قرآن مجید سے چمٹا جائے، قرآن مجید کے جو پانچ حقوق ہیں ان کو ادا کیا جائے. اللہ تعالی ہمیں یہ حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان حقوق کی ادائیگی کا ایک پکا ارادہ یہاں سے کر کے جانے کی توفیق عطا فرمائے. چودھری احمد اللہ بھٹر صاحب کے اعزاز میں کچھ پنجابی کے اشعار آپ کو سنا رہا ہوں. بابا غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں یہ. کوئی رونق بن گیا پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناستے نخریاں بچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی پل گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، ایسے ہر کوئی فرید مسافر رے، کوئی اچ چلیا کوئی کل چلیا.